ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نکالے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے بعض اہم واقعات کا جائزہ. تو آئیے پہلے موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں.
عمان کے وزیر خارجہ کا دورہ تہران. عرب ملکوں سے جلال طالبانی کی درخواست. قبائلی علاقوں پر حملے اور پاکستان کا انتباہ. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم کا دورہ ہندوستان. بیت المقدس پر قبضہ جاری رہے گا صہیونی حکومت.
جی ناظرین، ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علوی نے گزشتہ دنوں اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ کیا اور انہوں نے تہران میں اپنے قیام کے دوران اپنے ایرانی ہم منصب سمیت ایران کے اعلیٰ عہدیداروں اور حکام سے ملاقات کی. ان ملاقاتوں میں ایران اور عمان کے باہمی تعلقات اور دو طرفہ امور سمیت فلسطین، افغانستان اور علاقے کے دیگر معاملات، خاص طور پر خلیج فارس کی سلامتی اور استحکام کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
اسلامی جمہوریہ ایران اور عمان کے وزرائے خارجہ نے خلیج فارس، مشرق وسطی، فلسطین، لبنان، عراق، ان کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. ان مذاکرات میں جو منگل کی شام تہران میں انجام پائے، فریقین نے دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر بھی بات چیت کی. ایران اور عمان دیرینہ تاریخی اور ثقافتی اشتراکات کے حامل ہیں اور دونوں ملکوں کے تعلقات ہمیشہ ہی افہام و تفہیم اور دو طرفہ احترام کی بنیاد پر استوار رہے ہیں. اس کے علاوہ بھی علاقائی اور عالمی میدانوں اور مسائل میں تہران و مسقط کے نظریات ایک جیسے ہیں. ساتھ ہی خلیج فارس کے سلامتی کے تحفظ اور خاص طور پر ہرمز کے اسٹریٹیجک علاقے میں امن و استحکام کی برقراری میں دونوں کا کردار بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. دونوں ممالک کے اقتصادی میدانوں میں وسیع تعاون بھی تہران و مسقط کو ایک دوسرے سے قریب رکھنے میں کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں. دونوں ممالک تیل اور گیس کے شعبوں میں ایک دوسرے سے وسیع تعاون کر رہے ہیں. ان تمام باتوں کے باوجود دونوں ملکوں کے حکام نے علاقے کے ہی ملکوں کے ہاتھوں خلیج فارس کی سلامتی کو یقینی بنائے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران علاقے کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتا ہے اور ایران کا یہ موقف اس کے احساس ذمہ داری کی نشاندہی کرتا ہے. تہران نے اسی بنیاد پر خلیج فارس کے ملکوں کو یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ سب مل کر خلیج فارس کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے کسی مشترکہ لائحہ عمل پر اتفاق کریں. تجربے سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ علاقے میں امن و سلامتی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے دوسروں سے خریدا جائے، کیونکہ ایک پائیدار سلامتی کے لیے تمام ملکوں کی کوششوں کا ہونا ضروری ہے. لیکن علاقے کے ملکوں کے درمیان بے اعتمادی کی فضا ختم نہ ہونے کی ایک بڑی وجہ اغیار کے پروپیگنڈے اور بڑی طاقتوں کی طرف سے کی جانے والی سازشیں ہیں. ان سازشوں کا سلسلہ زمانے قدیم سے چلا آ رہا ہے اور سامراجی طاقتیں اپنی کوششیں مسلسل اس امر پر مرکوز کیے ہوئے ہیں کہ خلیج فارس کے علاقے کے ممالک کبھی بھی ایک دوسرے سے قریب نہ ہو سکیں. موجودہ صورتحال میں سامراجی اور اسلام دشمن طاقتوں نے ایران کو علاقے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرنے کا ہتھکنڈا اپنا رکھا ہے اور اس طرح وہ علاقے میں اپنے ناجائز مفادات کے حصول کی سرتوڑ کوشش کر رہی ہیں. لیکن سامراجی اور بڑی طاقتوں کی ان تمام کوششوں کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ ابنائے ہرمز کے ساحل پر عمان اور ایران کا واقع ہونا ایک ایسا امر ہے جس نے عمان اور ایران کے تعلقات کو اسٹریٹیجک تعلقات میں تبدیل کر دیا ہے اور سیکیورٹی کے شعبے میں مشترکہ طور پر سالانہ سیکیورٹی اجلاس نے دونوں ملکوں کے سیکیورٹی تعاون کو دوسروں کے لیے مثالی بنا دیا ہے. اس کے ساتھ ہی ایران اور عمان کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی سے استفادہ ہر ملک کا حق ہے اور اس مشترکہ موقف نے دونوں ملکوں کو مزید ایک دوسرے سے قریب کر دیا ہے.
اب رخ کرتے ہیں عراق کا. عراق کے صدر جلال طالبانی نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ بغداد حکومت کے سلسلے میں اپنا منفی رویہ ترک کر دیں اور عراق کے سیاسی اور جمہوری عمل کی مدد کریں. عراق کے صدر جلال طالبانی نے یہ بات عرب لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری احمد بن ہلی سے ملاقات میں کہی. ملاحظہ کیجیے سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
عراق کے صدر جلال طالبانی نے عرب ملکوں سے کہا ہے کہ وہ بغداد کی حکومت کے بارے میں اپنے منفی نظریات اور رویے ترک کر دیں. انہوں نے عرب لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری احمد بن ہلی سے ملاقات میں عرب ملکوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عرب ملکوں کو چاہیے کہ وہ عراق کے جمہوری تجربے سے فائدہ اٹھائیں اور عراق کے سیاسی عمل کی حمایت کریں. اگرچہ عرب لیگ کے جوائنٹ سیکرٹری نے بھی کہا کہ عراق کے ساتھ عرب ملکوں کے تعلقات ضروری ہیں، لیکن گزشتہ 7 برسوں کے تجربے سے اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ عراق کے معاملات میں عرب لیگ کی طرف سے رول ادا کرنے کے لیے ظاہر کی جانے والی دلچسپیوں کے باوجود عراق کے بارے میں عرب حکومتوں کا رویہ بدستور منفی اور معاندانہ رہا ہے. علاقے کے بعض عرب ممالک نے، جن میں سعودی عرب، مصر، متحدہ عرب امارات اور حتی لیبیا بھی شامل ہیں، حالیہ برسوں کے دوران عراق میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کے ساتھ تعلقات قائم اور اسی طرح عراق کی کلعدم باس پارٹی کی حمایت کر کے عراق کے سیاسی عمل کو سبوتاش کرنے اور اس ملک کی سیکیورٹی کو درہم برہم کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. اس سلسلے میں موجود شواہد و ثبوت سے عراق میں ہونے والے زیادہ تر دہشت گردانہ اقدامات میں بعض عرب ممالک کا ہاتھ نظر آتا ہے. اس وقت بھی جب عراق میں عام انتخابات ہونے والے ہیں، علاقے کی عرب حکومتیں ان انتخابات میں اثر انداز ہونے کی کوششیں کر رہی ہیں. عراقی پارلیمنٹ کے ممبر حمید مولا السائد نے انکشاف کیا ہے کہ علاقے کے بعض عرب ممالک نے اپنے سازشی اقدامات کے تحت عراق کے کلعدم باس پارٹی کی طرح بعض سیاسی گروہوں کو مضبوط بنانے کے لیے $20 ملین کا بجٹ مختص کیا ہے. اس وقت عراق کے داخلی معاملات میں سعودی عرب سمیت بعض عرب ملکوں کی مداخلت پہلے سے زیادہ نمایاں ہو گئی ہے. عراق کے ممبران پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ ان عرب حکومتوں کو اس بات کا خطرہ لاحق ہے کہ کہیں عراق جیسی جمہوریت کا تجربہ ان کے ملکوں میں بھی نہ دہرایا جائے اور ان کی آمرانہ اور شاہی حکومتوں کا خاتمہ نہ ہو جائے. اسی لیے وہ عراق کے داخلی امور میں مداخلت کر کے اس ملک کے سیاسی عمل کو سبوتاش کرنا چاہتی ہیں. اس درمیان عراق کی حکومت نے علاقے کے بعض عرب ملکوں کی سازشی کاروائیوں کے مقابلے میں صبر و تحمل سے کام لے کر اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ وہ عراق کی اس سلسلے میں مدد کریں اور دوسرے ملکوں کو عراق کے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رکھیں. ساتھ ہی عراقی حکومت کو عرب ملکوں سے یہ توقع ہے کہ وہ عراق کو بھی عرب دنیا کا ہی ایک حصہ سمجھیں اور علاقائی و بین الاقوامی سطح پر اس کی حیثیت و پوزیشن کو دوبارہ بحال کرنے کے تعلق سے بغداد کی مدد کریں.
عرب ممالک عراق کے تعلق سے اپنا منفی رویہ ترک کریں، عراق کے صدر جلال طالبانی کا مطالبہ. اور اب رخ کرتے ہیں پاکستان کا. پاکستان اور افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ریچرڈ ہالبروک ان دنوں پاکستان کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے پاکستان کے اعلی حکام من جملہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اور صدر پاکستان آصف علی زرداری سے ملاقات کی ہے. ان ملاقاتوں میں پاکستان کے حکام نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ قبائلی علاقوں پر اپنے ڈرون حملے بند کرے اور ساتھ ہی پاکستانی شہریوں کی امریکہ آمد پر ان کی اسکریننگ کا عمل روکا جائے. ملاحظہ کیجئے اس سلسلے میں ہمارا یہ ٹیلی فونی تبصرہ. پاکستان سے ہیں ممتاز دانشور عرفان صدیقی.
دیکھیے، یہ جو ہالبروک صاحب کا دورہ ہے، اس کو تو آپ اسی تناظر میں دیکھیے جو یہاں سو کال ایک دہشت گردی کے خلاف جنگ چل رہی ہے افغانستان میں بھی، اور کسی نہ کسی حد تک وہ پاکستان کے اندر بھی داخل ہو چکی ہے. اسی جنگ کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں، کیا اس میں کامیابی کے امکانات ہیں، پاکستان اور افغانستان کے جو باہمی مسائل ہیں ان کے اندر کیا پیچیدگیاں آ رہی ہیں، بھارت کے ساتھ جو پاکستان کو تشویش لاحق ہو گئی ہے اس کے حالیہ ایک بیان کی وجہ سے، اس پہ امریکہ نے کوئی پیسیفائی کرنے کی کوشش کی ہے، تو یہی چند متعلقہ معاملات ہیں جو ہال بروک صاحب نے یہاں کی انتظامیہ سے ڈسکس کیے ہیں. اور ابھی آپ کو یہ بھی علم ہے کہ 30,000 نئے امریکی سپاہی آنے والے ہیں افغانستان میں اس سال کے وقت سے پہلے پہلے. یہ بھی ایک ایشو ہے ان کی تعیناتی کا اور ان کے آنے کے بعد ان کے تحفظ کا اور اس تحفظ کے حوالے سے پاکستان کے کردار کا. یہ بھی ایشو یقیناً زیر بحث آیا ہے. اوباما صاحب نے جو 1.5 سال بعد کہا تھا کہ ہم افغانستان سے نکلنا شروع ہو جائیں گے, ممکن ہے کہ اس حوالے سے بھی کوئی ٹائم فریم پہ بات ہوئی ہو یا اس کے امکانات کے حوالے سے ڈسکس کیا گیا ہو. تو یہ چند پہلو ہیں جن پہ بات یقیناً ہوئی ہوگی یا ہو سکتی ہے. جہاں تک اسپیسیفکلی ذکر کر رہے ہیں آپ ڈرون اٹیکس کا, تو یہ پاکستان کے اندر یکایک یہ فیلنگ خاصی بڑھ گئی ہے کہ یہ ڈرون اٹیکس کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہیں اور پاکستان کی رائے عامہ پہ انتہائی منفی اثر پڑ رہا ہے. خود امریکی جو ہیں ان کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں, جو کانگریس کو انہوں نے بریفنگ دی ہے, جو یہاں پاکستان کی مسلح افواج کے حوالے سے جو اعداد و شمار ملتے ہیں ان سے یہ پتا چل رہا ہے کہ کم و بیش 98% 98% افراد جو ہیں جو ان ڈرون اٹیکس کا لقمہ بنے وہ معصوم ہیں. ان میں بچے بھی ہیں, ان میں خواتین بھی ہیں, ان میں بزرگ افراد بھی ہیں. یہ خود امریکی تسلیم کرتے ہیں. یہ بہت بڑا ریشو ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے خلاف جذبات بھی بھڑک رہے ہیں اور امریکی جنگ کے حوالے سے پاکستانیوں کے اندر ایک اشتعال پیدا ہو رہا ہے. آپ نے وزیر خارجہ کے بیان کا حوالہ دیا, وزیر اعظم صاحب نے بھی ایک تقریر کی اسمبلی کے اندر اور اس میں بھی انہوں نے ڈرون اٹیکس کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم امریکہ کو یہ کہہ دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہ ڈرون اٹیکس بند کریں. انہوں نے پاکستانیوں کے حوالے سے جو سکریننگ کی نئی پابندیاں لگائی گئی ہیں ان پہ بھی احتجاج کیا. انہوں نے جو پاکستان کی ایک بچی وہاں قید ہے عافیہ صدیقی اس کا ذکر کیا. تو اسی حوالے سے میں یہ بھی بتاؤں کہ تمام جماعتوں پر مشتمل ایک 17 رکنی کمیٹی جو ہے پارلیمنٹ کی, اس نے 8 نئی شرائط پیش کی ہیں امریکہ کے ساتھ تعاون کی. تو مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یکایک پاکستان کی منتخب اسمبلی کے اندر اور پاکستان کے عوام کے اندر اس جنگ کے حوالے سے جو تحفظات سے وہ ابھر کر سامنے آ گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس سے اب امریکہ کو تشویش بھی ہوگی لیکن پاکستان یقیناً اب پوری قوت کے ساتھ ان مسائل کو اٹھانا چاہتا ہے.
پاکستان کے بعد اب رخ کرتے ہیں ہندوستان کا. بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے پچھلے دنوں ہندوستان کا دورہ کیا جہاں انہوں نے وزیر اعظم اور صدر دونوں سے ملاقاتیں کی. اس موقع پر انہوں نے ہندوستان کے ساتھ بنگلہ دیش کے تعلقات کو تاریخی قرار دیا. نئی دہلی کے قیام کے دوران ہندوستان کی صدر جمہوریہ پرتبھا پاٹل نے انہیں اندرا گاندھی امن یا سول ایوارڈ سے بھی نوازا. ملاحظہ کیجیے اس سلسلے میں ہمارا یہ تبصرہ.
بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے اپنے دورہ ہندوستان میں ڈھاکہ اور نئی دہلی کے تعلقات کو آگے کی سمت بڑھتے ہوئے خوشگوار تعلقات سے تعبیر کیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں کے باہمی تعلقات کا مستقبل کافی روشن ہے. شیخ حسینہ نے حال ہی میں انجام پانے والے اپنے دورہ ہندوستان میں یقینی طور پر 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کی حمایت کے سلسلے میں ہندوستان کے موقف کو نظر میں رکھ کر ہی کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے تعلقات کو تاریخی قرار دیا جا سکتا ہے اور دونوں ملکوں کے عوام اپنے وسائل سے بخوبی استفادہ کر سکتے ہیں. ہندوستان کی صدر جمہوریہ پرتیبھا پاٹل نے بنگلہ دیش میں جمہوریت اور امن و صلح کو فروغ دینے کے سلسلے میں شیخ حسینہ واجد کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے انہیں اندرا گاندھی ایوارڈ سے بھی نوازا. بنگلہ دیش کی آزادی کی تحریک کے بانی شیخ مجیب الرحمان کے لیے ہندوستان کی حمایت اور تاریخی دلچسپیوں سے قطع نظر بنگلہ دیش اور ہندوستان دونوں سارک کے رکن ممالک ہیں. بس فرق صرف اتنا ہے کہ جغرافیائی اور آبادی کے لحاظ سے ہندوستان اس کے مقابلے میں کافی مضبوط ہے اور اقتصادی لحاظ سے بھی بنگلہ دیش کے مقابلے میں ہندوستان بہت ہی مستحکم پوزیشن کا حامل ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ بنگلہ دیش کی سیاست میں خواتین لیڈروں کی موجودگی ہر چیز سے زیادہ اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ بنگلہ دیش میں جمہوریت کی جڑیں کافی گہری ہوتی جا رہی ہیں۔ تقریباً گزشتہ 20 برسوں سے عوامی لیگ کی سربراہ شیخ حسینہ واجد اور جنرل ضیاء الرحمان کی بیوہ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کی سربراہ خالدہ ضیاء باری باری ملک میں حکومت کر رہی ہیں۔ البتہ یہ سب کچھ چند جماعتی بنیادوں پر ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں ممکن ہوا ہے۔ بنا بری بنگلہ دیش کا اس طرح کا سیاسی اور سماجی ڈھانچہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت یعنی ہندوستان کی مرضی کے مطابق کہلایا جا سکتا ہے۔
ناظرین، پاکستان ہندوستان یعنی بر صغیر کے بعد اب رخ کرتے ہیں مشرق وسطی اور خاص طور پر فلسطین کا۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ بیت المقدس کے کسی بھی حصے یا علاقے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مغربی بیت المقدس پر غاصب صہیونی حکومت نے تو پہلے ہی قبضہ کر رکھا تھا، لیکن اب اس کی جو توسیع پسندانہ پالیسیاں ہیں اس کے تحت وہ مشرقی بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اس صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سیاسی امور کے ماہر جناب ڈاکٹر سکندر عباس زیدی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
سکندر صاحب، آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ بیان آیا ہے بنیامین نیتن یاہو کا کہ وہ کسی بھی علاقے سے مشرقی بیت المقدس ہو یا مغربی بیت المقدس ہو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور اس سلسلے میں اس نے جو اقدامات کیے ہیں وہ یہ کہ وہاں پر یعنی خاص طور پر مشرقی بیت المقدس میں صہیونی بستیوں کی تعمیر کو کے عمل کو تیز کر دیا ہے۔ اس کے اس طرح کے بیان پر آپ کیا تبصرہ کرنا چاہیں گے؟
شکریہ علی باز صاحب۔ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑی سی اس تاریخی حوالے سے اس جو نیا جو بیان سامنے آیا اس کو دیکھنا ہوگا کہ اقوام یہ بیان اس موقع پہ دیا گیا کہ جب ایک طرف اقوام متحدہ اور عرب لیگ اور سارے جو صلح پسند قوم ہے یہ مطالبہ کر رہی ہیں، اقوام مطالبہ کر رہی ہیں کہ اسرائیل کو یہ مقبوضہ سارے علاقے خالی کرنے چاہیے، خاص طور پر بیت المقدس کے علاقے کو خالی کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر یہ دیا گیا کہ اس سے ہم ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے اور اس پہ ہمارا تسلط برقرار رہے گا۔ اب ان صورتحال میں آپ دیکھیں کہ جو مقبوضہ بیت المقدس ہے، اب اس کا پہلے 1948 میں اس کو 1948 میں اس کا پہلے مغربی حصے پہ قبضہ کیا گیا، اور اس کے بعد 1967 میں اس کے مشرقی حصے کو بھی شامل کر لیا گیا۔ تو اس پہ اس کے بعد مسلسل اس کی علاقائی حیثیت اور جو حیثیت تھی بیت المقدس کی اس کو تبدیل کرنے کی کوششیں کی گئی، جس میں وہاں کے جو فلسطینی عوام ہیں ان کو گھر سے بے گھر کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ وہاں جو تشخص ہے، اسلامی تشخص ہے فلسطینیوں کا، اس کو بھی پامال کرنے کی بھرپور کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ جہاں وہاں ان کے جو اسلامی مراکز تھے ان کو بند کیا گیا اور ان کو روکا گیا ادھر جانے سے، اور مختلف قسم کی پابندیاں لگائی گئیں تاکہ، اور اس وہاں اسرائیلیوں کو آباد کاری کی گئی، بستیوں کو آباد کیا گیا تاکہ وہاں کی جو ریشو ہے اس کی تبدیل کیا جائے، اس کے حیثیت کو علاقے کی تناظر کو مد نظر رکھتے ہوئے اس علاقے کی حیثیت کو تبدیل کیا جائے، اور اس پہ ایک مکمل طور پر اس کی پیش بینی تھی کہ مستقبل میں اس کو وہ اپنے ساتھ ہی رکھیں گے اور اس کو علاقے کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور ان حالات میں یہ ابھی بیانات اس بات پہ ایک مہر کس صورت ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس علاقے سے بالکل دستبردار نہیں ہوں گے، اور یہ اس موقع پہ کیا گیا جب ایک طرف اقوام متحدہ یہ کہہ رہی ہے کہ زوس پر زور دے رہی ہے کہ مقبوضہ علاقوں کو خالی کیا جائے۔
تو اقوام متحدہ کی کیا بنی، اور صہیونی حکومت اقوام متحدہ کو کیا بتانا اور ظاہر کرنا چاہتی ہے؟
یہی بتانا چاہتی ہے کہ وہ اس کا یہ مستقل ایک حصہ بن چکا ہے اور اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادیں ہوں یا کچھ اور طرف سے زور دیا بھی گیا تو اس پہ کوئی اس پہ اثر ہونے والا نہیں ہے اور یہ اس پہ اپنا قبضہ قائم رکھیں گے۔
جی سکندر صاحب، آپ دیکھیں کہ ایک طرف مصر غزہ سے ملحقہ اپنی سرحدوں پر فولادی دیوار تعمیر کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے، اگرچہ مصر کے اندر بھی اور غزہ کے اندر بھی اس کے خلاف آوازیں اٹھ رہی ہیں اور عالمی سطح پر بھی کہ اس کے کیا منفی اثرات اور نتائج ہوں گے۔ دوسری طرف صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہم بھی مصر سے ملنے والی اپنی سرحدوں پر دیوار اٹھائیں گے۔ یہ جو دونوں اقدامات بیک وقت ہیں، مصر کا اور صہیونی حکومت کا، ان کے پیچھے آپ کیا محرکات اور مقاصد دیکھ رہے ہیں؟
پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو آہنی دیوار جس کو کہا جا رہا ہے فولادی دیوار، اس یہ 266 کلومیٹر لمبی ہوگی اور اس پہ تقریباً 1.5 کروڑ جو ڈالر اخراجات ہوں گے اور تقریباً 2 سال کے عرصے میں یہ پایہ تکمیل کو پہنچے گی۔ اور اس پہ ایک طرف تو مصر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، اس کے جو نقشہ جو بنایا گیا ہے اس دیوار کا، اور اس سے جو مسائل پیدا ہوں گے فلسطینی محصور ہو کے رہ جائیں گے، مزید ان پر مشکلات ہوں گی، آمد و رفت کا جو ان کا مسائل پیدا ہوں گے، خاص طور پر ایمرجنسی کی حالت میں ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں غذا کی ترسیل ہے وہ بند ہو جائے گی، پھر ایندھن کی ترسیل ہے جو ایک بنیادی زندگی کے لوازمات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے، اس کا بھی ایک سلسلہ منقطع ہو جائے گا اس اقدامات سے۔ اور اس کا ایک طرف تو میرے خیال میں مصر جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اس سے شاید اس کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ فلسطینیوں کے حقوق پہ یہ مشکلات مزید اضافہ کر دے گا، اور اگر اس کو بنانی ہی اجازت دینی ہے تو اسرائیل اور مصر کے درمیان آہنی دیوار بنائی جائے تاکہ مصر اگر اپنا چاہتا ہے کہ ایک تحفظ اس کو فراہم ہو سکتا ہے تو وہ اس سے اس طرح بچا جائے، نہ کہ فلسطینیوں کو۔
یہ بھی تو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ایک طرح سے ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ اصولی طور پر صہیونی حکومت کا وجود جو ہے وہ غاصبانہ ہے، اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ مقبوضہ سرزمینوں میں کسی بھی طرح کی دیوار چاہے وہ مصر سے ملحقہ سرحد پہ ہو یا غرب اردن میں ہو۔ تو یہ مصر کی جو ملحقہ سرحد ہے اس سے جو ملا کر صہیونی حکومت دیوار اٹھا رہی، اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟
اس کا مقصد یہی ہے کہ ان کا ایک قسم کا فلسطینیوں کو اور ان کے حقوق پر ایک قسم کا مشکلات پیدا کرنا ہے ان کے لیے، تاکہ ان کو نہاتے کر کے ان سے اپنی باتیں اپنی چیزیں منوائی جا سکیں، زیادہ سے زیادہ اپنے اقدامات کو وسعت دی جا سکے، جو غاصبانہ اقدامات ہیں علاقے میں ان کو فروغ دیا جا سکے، اور ان کے اس کا ایک رابطہ توڑنا بھی ہے عام دوسری دنیا کے ساتھ، عرب ممالک کے ساتھ، تاکہ آمد و رفت ان میں کی کمی ہو اور مشکلات پیدا ہوں، اس کے مشکلات میں علاقے میں اضافہ ہوگا، اسے فلسطینیوں کے درمیان نفرت بڑھنے والی ہے اور اس میں اس کے کوئی نہ کوئی ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے اس کو روکنے کے لیے۔
عالم اسلام کو بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمان کی گفتگو سنی۔ یقینی طور پر جس طریقے سے بنیامین نتنیاہو کا بیان آیا ہے کہ ہم بیت المقدس کی کسی بھی علاقے سے سر منہ بھی پسپائی اختیار نہیں کریں گے، اس سے صہیونی حکومت کی غاصبانہ جارحانہ اور توسیع پسندانہ ماہیت ایک بار پھر کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ تو اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔